ثم ها هنا سؤال مشهور لهم علينا وهو أنه إن نذر أحد أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف لمرض منع من الاعتكاف لا يقضي اعتكافه في رمضان آخر بل يقضيه في ضمن صوم مقصود وهو صوم النفل.
آگے جو متن آ رہا ہے وہ دراصل شوافے کے ایک اعتراض کا جواب ہے ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے اور وہ اعتراض یہ ابھی سے ذکر کر رہے ہیں بھائی متن سے پہلے ہی وہ اعتراض ذکر کریں گے. اعتراض سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص اعتکاف کی منت مانے تو منت کے پورا ہو جانے کے بعد یہ اعتکاف کیا ہو جائے گا, اس پر واجب ہو جائے گا. اور اعتکاف واجب جو ہے وہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا, اس کے ساتھ روزے کا ہونا ضروری ہے. ویسے نفلی اعتکاف مسجد میں جاتے ہیں, آپ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں, جب بھی داخل ہوں نیت کر لیا کریں, الگ ثواب آپ کو ملتا رہے گا بھائی جس مسجد میں بھی جائیں. اور لیکن اعتکاف واجب جو, تو یہ نفلی اعتکاف تو بغیر روزے کے صحیح ہے اور اس کی کچھ مقدار بھی متعین نہیں ہے, لیکن واجب اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جب ایک شخص نے اعتکاف کی منت مانی تو ساتھ ہی اس کے گویا کہ کس کی منت بھی مان لی, روزے کی بھی منت مان لی, تو یہ کہلائیں گے صوم مقصود بھائی, یعنی جن کا ارادہ کیا گیا ہے اعتکاف کے ساتھ, ان کا بھی ارادہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, تو یہ ہے صوم مقصود بھائی. اب شوافع اعتراض کرتے ہیں کہ اے احناف, تم کہتے ہو قضا کا بھی وہی سبب ہوتا ہے جو ادا کا سبب تھا, تو لہذا ایک شخص نے منت مانی کہ میں اس رمضان کے اندر اعتکاف کروں گا مثلا 5 دن کا, اگر فلاں تاریخ سے فلاں تک اگر میرا یہ کام ہو گیا, تو اگر وہ اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ اعتکاف واجب ہوا ان ایام کے اندر, وہ رمضان میں نہیں کر سکا, روزے تو اس نے رکھ لیے اور اعتکاف نہ کر سکا کسی مانع کی وجہ سے, تو اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے. اور آپ نے کیا کہا کہ قضا کا سبب بھی وہی ہوتا ہے جو ادا کا سبب, تو لہذا اس اعتکاف کو اگلے رمضان میں وہ کرنا چاہے تو اس میں جائز ہونا چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں اگلے رمضان میں وہ نہیں کر سکتا, بلکہ اس رمضان کے بعد اس کو الگ روزے رکھ کر کیا کرنا پڑے گا, ان اعتکاف کرنا پڑے گا, اگلے رمضان میں نہیں کر سکتا. معلوم ہوا قضا کا سبب اور ہے ادا کا سبب اور, ادا کے اندر تو الگ روزے نہیں آ رہے تھے, اسی رمضان کے روزوں میں اس نے کر لیا بھائی, صوم مقصود کوئی الگ آئے, رمضان کے روزے تو تھے ہی واجب پہلے سے, اعتکاف کے ساتھ کوئی الگ روزے آئے نہیں. اور آپ قضا میں کہہ رہے ہیں باقاعدہ الگ روزے رکھنا پڑیں گے, تو معلوم ہوا ادا کا سبب اور ہے قضا کا سبب اور ہے بھائی. تو اس کا جواب پھر دیں گے, پہلے اعتراض سمجھ دیکھ لیں. ثم ہاہنا سوال مشہور لہم علینا, پھر یہاں پر ایک مشہور سوال ہے ان شوافع کا علینا ہمارے اوپر, وہو انہ نظر احد, وہ یہ کہ منت مانی اگر کسی ایک نے یہاں تک کہ فشار رمضان کے, وہ اعتکاف کرے گا رمضان کے مہینے میں, فصام اس نے روزے تو رکھے, وہ لم یہاں تک کہ اعتکاف نہ کر سکا, لمرض ان کسی مرض کی وجہ سے, منع دیکھو مرض نکرہ ہے اس کے, وہ منع فعل آیا اس کی کیا بنے گا صفت بنے گا, نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کی صفت بنتا ہے, اور موصوف صفت کا ترجمہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئے, دیکھیے ترجمہ, وہ لم یہاں تک لمرض ان منع من الاعتکاف, اور وہ اعتکاف نہ کر سکا ایک ایسے مرض کی وجہ سے جس نے اسے منع کر دیا تھا اعتکاف سے, تو لا یقضی اعتکافہ فی رمضان ان آخرا, تو وہ قضا نہیں کرے گا اس اعتکاف کی دوسرے رمضان میں, بل یقضی ہی فی ضمن صوم مقصود, بلکہ اس کی قضا کرے گا کس کے اندر, صوم مقصود کے ضمن میں. بھائی وہ صوم مقصود کیا ہے, کہتے ہیں وہ صوم النفل, وہ صوم نفل ہے. یاد رکھیے رمضان سے جب رمضان متعین مراد ہو تو یہ غیر منصرف ہے, علمیت اور الف نون مزیدتان کی وجہ سے. لیکن اگر اگلے کو بھی رمضان کہہ رہے ہیں آپ تو معلوم ہوا ایک کوئی متعین نہ رہا مہینہ, تو اس صورت میں وہ منصرف ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میں نے رمضان ان آخرا پڑھا بھائی, ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا رمضان. تو اس لیے جیسے عمر کا لفظ بھائی غیر منصرف ہے, لیکن اگر دو تین کا نام عمر ہو جائے پھر یہ معرفہ نہ رہا. معرفہ تو کہتے ہیں کسی متعین ذات پر دلالت کرے, اس صورت میں اب یہ متعین ذات پر دلالت نہیں کرتا تو غیر منصرف, تو اس میں عالمیت ختم ہو گئی. اور الف نون مزیدتان کے لیے عالمیت بھی شرط تھی, تو وہ الف نون مزیدتان بھی اپنا اثر نہیں دکھائے گا تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی عمر, یہ غیر منصرف ہے. لیکن اگر دو تین کا نام رکھا, مثلا دو کا نام رکھا, میں کہتا ہوں جاءنی عمر آخر, میرے پاس دوسرا عمر آیا, اب منصرف ہے. کیوں؟ یہ آخر بتلا رہا ہے کہ معلوم وہ ایک کا نام نہیں ہے عمر, کتنے کا نام ہے؟ دو یا تین کا. میرے پاس دوسرا عمر آیا تو یہ صورت, لہذا ورنہ غیر منصرف پڑھتے. اچھا, تو اس کی قضا کرے گا وہ صوم مقصود کے ضمن میں اور وہ صوم نفل ہے. ولو کان القضاء واجبا, اگر قضاء واجب ہوتی, بسبب الذی اوجب الاداء, اسی سبب کے لیے جس نے ادا کو واجب کیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ قول تعالیٰ کا یہ قول تھا ولیوفوا نذورہم, چاہیے کہ وہ اپنی منتیں پوری کریں. تو اگر ادا کا وہی سبب, قضاء کا وہی سبب ہوتا جو ادا کا تھا, لوجب ان یصح القضاء فی رمضان الثانی, تو صحیح ہوتی قضاء کس کے اندر؟ دوسرے رمضان میں قضاء صحیح ہونی چاہیے تھی. کما صح الاداء فی رمضان الاولی, جیسے کہ ادا صحیح تھی کس کے اندر؟ رمضان اول کے اندر. کما ہوا مذہب ظفر رحمہ اللہ, جیسے کہ مذہب امام ظفر رحمہ اللہ کا, وہ فرماتے ہیں اگلے رمضان میں قضاء کر سکتا ہے. تو قضاء جیسے ادا اس رمضان میں صحیح تھی, تو قضاء بھی اگلے رمضان میں صحیح ہونی چاہیے, جیسے کہ امام ظفر کا مذہب ہے. او یسقط القضاء اصلا, یا سرے سے قضاء کو ساقط ہی ہو جانا چاہیے تھا. کیوں؟ لعدم امکان الصوم الذي هو شرطه, اس لیے کہ وہ امکان ہی نہ رہا اس روزے کا جس کی اس نے شرط لگائی تھی. کما ہوا مذہب ابی یوسف, جیسے کہ مذہب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رمضان کے اندر اعتکاف نہ کر سکا تو ختم, قضاء ہے ہی نہیں سرے سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اعتکاف اسی رمضان کے روزوں کی بات کی تھی اور یہ رمضان تو گزر گیا, اور شرط ختم تو مشروط بھی ختم. بھائی اب وہ ہو ہی نہیں سکتے, اس رمضان کے روزے گزر گئے ایک دفعہ, تو اب اس بعد میں جو بھی رکھے گا وہ اس رمضان کے روزے تو نہ ہوں گے, تو لہذا قضاء آئے گی نہیں. یہ ماں بھائی اس طرح لگا. تو شوافی کا اعتراض چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں فعول عمر, پس اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان سبب القضاء تفویت, کہ قضاء کا سبب کیا ہے؟ جیسا ہم نے کہا تھا وہ تفویت ہے. وہ تفویت مطلق عن الوقت, اور تفویت تو کیا ہے؟ وقت سے مطلق ہے, اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. فینصرف الى الکامل, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, تو لہذا یہ مطلق, یہ تفویت مطلق ہے, تو لہذا یہ پھر جائے گی کس کی طرف؟ فرد کامل کی طرف. اور وہ صوم المقصود, اور وہ کیا ہے؟ صوم مقصود ہے, کہ اعتکاف کو الگ, اس کو ہونا ہی کس کے ساتھ چاہیے؟ الگ روزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہونا اعتراض سمجھ میں آیا؟ شوافے کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب تفویت ہے بھائی, اور تفویت اس میں تو کسی وقت کی قید, تو یہ مطلق ہے, اور جب مطلق ہو تو المطلق ينصرف الى الفرد الكامل, تو یہ بھی فرد کامل کی طرف پھر جائے گا. اور فرد کامل کیا ہے؟ اعتکاف کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ الگ باقاعدہ روزے اپنے ہونے چاہیے اس کے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ اپنے فرد کامل کی طرف یا اپنے اپنے الگ روزوں کی طرف پھر جائے گا, باقاعدہ الگ روزے رکھ کر یہ اعتکاف کرنا پڑے گا, اور وہ صوم مقصود ہے. فاجاب المصنف عنہ بقول, یہ مصنف نے جواب دیا اس کا اپنے اس قول کے ذریعے. مصنف جواب یہ دیں گے, ابھی سے سمجھ لیں کہ بھائی جب اس نے منت مانی تھی کہ میں اس رمضان میں کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا. تو اعتکاف کی جب منت مانی جائے اس کے ساتھ روزے خود بخود آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ روزے آئے ہی نہیں سرے سے, روزے باقاعدہ ابتدا سے آ رہے تھے، لیکن چونکہ یہ آگے رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر نفلوں کا درجہ بھی کس کے برابر ہے؟ فرضوں کے برابر ہے، اتنا مقدس مہینہ آ رہا تھا، اس لیے ہم نے صوم اصلی سے عدول کر لیا رمضان کے روزوں کی طرف اور اس میں اجازت دے دی اعتکاف کی، ورنہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، باقاعدہ الگ روزے ہی رکھنے چاہیے تھے اس کے، لیکن ہم نے اس رمضان کے شرف کی وجہ سے کیا کیا، اس کو رمضان میں اعتکاف کی اجازت دے دی، تو لیکن اس نے رمضان میں اس کا وہ اعتکاف کر نہیں سکا، تو اب پھر صورت اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی، اور اصل میں تو کیا ہو رہا تھا، الگ روزے آ رہے تھے، تو اب الگ روزوں کے ساتھ اعتکاف واجب ہو جائے گا بھائی، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم اب آ گیا کہ آپ باقاعدہ الگ روزے رکھو اور اس میں کیا کرو، اعتکاف کرو، اور ہم کہتے ہیں اگلے رمضان میں نہیں رکھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا رمضان بڑی دور ہے، پتہ نہیں اس وقت تک یہ زندہ رہتا ہے یا زندہ نہیں رہتا بھائی، تو اتنی دور قضا کو کر دیا جائے، اتنا لمبا عرصہ جس میں زندگی اور موت دونوں کا برابر امکان ہے، زندہ رہنے کا امکان ہے تو مرنے کا بھی اتنا ہی امکان ہے، لہذا اس لیے الگ روزے رکھنا پڑیں گے، اور اگر الگ روز پھر دوسرا چلو زندگی ہو گئی، اگلا رمضان آ گیا، ہم کہتے ہیں اب اس میں نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا ایک دفعہ، کیا کہ اب الگ روزے رکھ کر باقاعدہ کیا کرو، اس میں اعتکاف رکھو، اعتکاف کرو، تو اب اللہ کے اس حکم میں دوبارہ تبدیلی نہیں آئے گی بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وفیما اذا نظر، اور اس صورت میں جب ایک شخص نے منت مانی ہے یہاں تک کہ فشار رمضان، کہ وہ اعتکاف کرے گا رمضان کے مہینے میں، شاہ یہاں تک کہ فشار رمضان غیر منصرف ہے، اسی رمضان کے مہینے میں، متعین رمضان کی بات کی، فصام اس نے روزے رکھے ولم یعتکف، اعتکاف نہیں کیا، تو انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو قضا واجب ہو جائے گی صوم مقصود کے ساتھ، لعود شرط ہی الى الکمال، اس وجہ سے کہ شرط لوٹے گی کس کی طرف، اپنے کمال کی طرف، لا لان القضاء وجب بسبب اخر، اس وجہ سے نہیں کہ قضا کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ شرط لوٹے گی کس کی طرف، اپنے کمال کی طرف، اور کامل روزے کیا ہیں کہ باقاعدہ اس کے ساتھ الگ رکھے جائیں، اسی کے روزے ہوں، یعنی کہ صورت نظر منت کی صورت میں کہیں یا تھا کہ حاضر رمضان، کہ وہ اعتکاف کرے گا اسی رمضان کے اندر، المعہود یہ حاضر رمضان، المعہود یہ جو رمضان ہے متعین، فصام اس نے روزے رکھے، ولم یعتکف اور وہ اعتکاف نہ کیا، لمانع مرض، مرض کے مانع کی وجہ سے، انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو قضاء واجب ہوگی صوم مقصود کے ساتھ، وہ نفل، اور وہ کیا ہے، وہ نفل ہے یعنی نفلی روزے ہیں، لعود شرط لاعتکاف الى الکمال، اس لیے کیونکہ اعتکاف کی جو شرط ہے وہ لوٹ جائے گی کمال کی طرف، کس کی طرف، کمال یعنی کامل شرط، روزے کس قسم کے ہونے چاہیے، الگ سے اس کے لیے باقاعدہ ہونے چاہیے، وہ صوم النفل، اور وہ نفلی روزے ہیں، لا لان القضاء وجب بسبب آخر، اس وجہ سے نہیں کہ قضا کسی اور سبب سے واجب ہوئی ہے، کما زعمتم جیسے کہ اے فریق مخالف آپ نے گمان کیا، وہ تقریره، اور تقریر اس کی یہ ہے کہ ان الاعتکاف لا يصح الا بالصوم، کے اعتکاف صحیح نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ ہی، یعنی اعتکاف واجب کی بات ہو رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا بغیر روزے کے، فیضا نظر بل اعتکاف، جب اس نے منت مان لی اعتکاف کی، تو فقط نظر بالصوم، تو اس نے روزے کی بھی منت مان لی، فکان یم بغی ان یجب الصوم بالمقصود ابتداء بمجرد نظر الاعتکاف، تو مناسب یہی تھا کہ روزہ صوم مقصود واجب ہو جائے ابتدا سے ہی، بمجرد نظر الاعتکاف، محض اعتکاف کی منت سے ہی، ولیکن شرف الرمضان الحاضر عارضہ، لیکن اس آنے والے حاضر رمضان کا شرف جو ہے وہ عارض آ گیا، وہ پیش آ گیا، لأن العبادۃ فی رمضان افضل من العبادۃ، اس لیے کیونکہ عبادت جو ہے رمضان کے اندر وہ افضل ہے عبادت سے، اس عبادت سے جو فی غیر ہی، جو اس رمضان کے علاوہ میں ہو، فانتقلنا من الصوم الاصلی المقصودی، پس ہم منتقل ہو گئے اس صوم اصلی سے جو مقصود تھا الی صوم رمضان، اس رمضان کے مہینے کے روزوں کی طرف، لہذا شرف العارض، اس شرف، یہ شرف جو پیش آیا اس کی وجہ سے، ولما فات شرف رمضان، اور جب اس رمضان، یہ رمضان کا شرف فوت ہو گیا یعنی گزر گیا، تو عاد الصوم الى کماله، تو لوٹ آئے گا روزہ اپنے کمال کی طرف، وہ صوم المقصود الاصلی، اور وہ کیا ہے صوم، وہ صوم مقصود جو اصلی ہے بھائی، یعنی اصل میں واجب ہوا، یعنی صوم النفل، یعنی کہ نفل روزہ، فکأنہ صدر حکم من اللہ تعالی، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو گیا، کیا حکم، ان صوم النفل واعتکفوا فیہ، روزے رکھو اور اس میں کیا کرو، اعتکاف کرو، والحیات الی رمضان الثانی موہوم، اور باقی زندگی جو ہے اگلے رمضان تک وہ موہوم ہے، وہمی ہے یعنی یقینی نہیں، لانه وقت مدید، اس لیے کیونکہ وہ اتنا لمبا وقت ہے، یستوی فیہ الحیات والممات، جس میں زندگی اور موت دونوں برابر ہیں، ثم اذا لم یصم صوما مقصودا، پھر اگر اس نے صوم مقصود نہ رکھے، رمضان کے بعد بھی اس نے الگ روزے نہیں رکھے، وجاء الرمضان الثانی، اور پھر دوسرا رمضان بھی آ گیا، لم ينتقل حکم اللہ تعالی الى هذا الرمضان الثانی، تو اللہ کا حکم پھر منتقل نہیں ہوگا، کس کی طرف، اس دوسرے رمضان کی طرف، اللہ نے حکم دے دیا کہ اے الگ روزے رکھو، وانما قال فصام ولم يعتكف، ماتن نے قید لگائی تھی کہ روزے رکھے اور اعتکاف نہ کرے، پھر الگ روزے رکھنا پڑیں گے، ہاں، اور اگر اس نے روزے بھی نہیں رکھے رمضان کی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اسی رمضان کے روزوں کی قضا کے اندر کیا کر سکتا ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے، تو انما قال فصام ولم يعتکف، ماتن نے کہا کہ اس نے روزے رکھے اور اعتکاف نہیں کیا، لانه اذا لم يصم لمرض منع من الصوم، اس لیے کیونکہ اگر اس نے روزے بھی نہ رکھے کسی ایسے مرض کی وجہ سے جس نے روزے سے بھی روک دیا تھا، تو فحین اذن یجوز الاعتکاف فی قضاء رمضان، البتہ تھا، تو پھر اس صورت میں تو اعتکاف جائز ہو جائے گا اس رمضان کی قضاء میں قطعی طور پر. ثم شرع المصنف رحم اللہ فی بیان تقسیم الاداء والقضاء الى انواعهما، پھر شروع ہوئے مصنف رحم اللہ ادا کی تقسیم کے بیان کے اندر اور قضاء کی تقسیم کے بیان میں، الى انواعهما، ان کی اقسام کی طرف، فقال، پس فرمایا، والاداء انواع، ادا کئی قسم پر ہے، کامل وقاصر وما هو شبیہ بالقضاء، ایک ادا کامل ہے، ایک ادا قاصر ہے، اور ایک وہ ادا ہے جو مشابہ بالقضاء ہے. وفی هذا التقسیم مسامحۃ، اور شارح فرما رہے کہ اس تقسیم کے اندر مسامحت ہے، لأن الاقسام لا تقابل فيما بينها، اس لیے کیونکہ اقسام کے آپس میں ان میں تقابل نہیں ہے، حالانکہ اقسام میں کیا ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے، کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم کس کو کہتے ہیں، جس کا اپنا معنی مستقل ہو اور وہ تین زمانوں میں سے کسی کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو جب کہا زمانہ مستقل ہو تو فعل حرف نکل گیا کیونکہ اس کا اپنا معنی مستقل نہیں ہوتا تو تقابل آ گیا، اور جب کہا کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہو تو فعل نکل گیا کیونکہ اس میں ساتھ کیا ملا ہوتا ہے، زمانہ، تو اس کے ساتھ بھی تقابل آ گیا، تو قسمیں جو ہوتی ہیں ان میں آپس میں تقابل ہوا کرتا ہے بھائی، لیکن یہاں جو قسمیں ہیں ان کے درمیان تقابل نہیں ہے بھائی، ان کے درمیان تقابل نہیں، اس لیے کیونکہ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کامل وہ ہے، کامل ادا وہ ہے جس کو مشروع طریقے پر ادا کیا جائے، یعنی جیسے شریعت نے حکم دیا اسی طریقے پر ادا کرے، اور قاصر وہ ہے جس کو اس طریقے پر ادا نہ کرے، تو کامل اور قاصر کے اندر تو کیا آیا، تقابل آیا، لیکن آگے تیسری قسم ہے، ما ہوا شبیہ بالقضاء، وہ ادا جو قضاء کے مشابہ ہو، وہ ادا جو قضا کے، اس کا تقابل ان دونوں سے نہیں بنتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، وہ ادا جو قضا کے مشابہ ہو، تو کامل سے کوئی یا قاصر سے کوئی تقابل آیا، کامل کسے کہتے تھے جو مشروع طریقے کے مطابق ہو، اور قاصر کسے کہتے تھے جو مشروع طریقے کے مطابق نہ ہو، اور وہ تیسری کیا ہوئی، جو قضا کے مشابہ ہو، تو اس میں تو دونوں احتمال آ گئے، اگر وہ مشروع طریقے کے مطابق ہوئی تو وہ ادائے کامل میں داخل ہو جائے گی، اگر مشروع طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو کس میں داخل ہو جائے گی، ادائے قاصر میں، تو اس کے ساتھ ان دونوں کا تقابل معلوم نہیں ہوتا، ہاں ان دونوں کا آپس میں تو تقابل ہے، اس کے ساتھ تقابل نہیں، تو شارح فرما لیں تو مصنف سے مسامحت ہوئی ہے. ویم بغی، تو کہتے ہیں ہاں، تو اور علماء یوں تقسیم کرتے ہیں، اداء مطلق اس کی تقسیم کرتے ہیں، اداء مطلق دو قسم پر ہے، ایک اداء محض ہے، ایک ادا مشابہ بالقضاء ہے، ایک اداء محض ہے اور ایک ادا، اداء محض وہ ہے جو قضاء کے مشابہ نہ ہو، اور اداء مشابہ بالقضاء وہ ہے جو قضاء کے مشابہ ہو. تو تقابل آ گیا یا نہیں آ گیا؟ پھر اس اداء محض کی آگے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ دو قسم پر ہوگی، یا اداء کامل ہوگی یا اداء قاصر ہوگی. تو اس طرح تین قسمیں بناتے ہیں. شاعر ماتن نے ابتدا سے ہی تین قسمیں بنا دی بھائی. تو اس عبارت میں کیا ہے؟ مسامحت ہے. تو جواب یہ مولانا کہ بھائی مصنف کی یہی مراد ہے، بات انہوں نے مختصر کر دی. پہلے تقسیم محض کی طرف ادا محض بناتے، اور پھر ادا مشابہ بالقضاء بناتے، پھر اس کی تقسیم ادا محض کی کرتے کامل کی طرف اور قاصر کی طرف، تو نتیجہ پھر کیا نکلنا تھا؟ تین ہی قسمیں بننی تھی. انہوں نے ابتدا سے بتا تین قسمیں بنا دیں، تو مراد ان کی بھی یہی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِيَنْ يَقُولَ، اور مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں کہتے ہیں وَالْعَدَاءُ أَنْوَاعٌ، کے ادا کئی قسم پر ہے. ادا ان محضن، ایک ادا محض ہے. وَهُوَ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاسِرٌ، اس کو ذرا نکال دو. ایک ادا محض ہے، وہ ادا ان ہوا شَبِيهٌ بِالْقَضَى، اور دوسری کیا ہے؟ ادا مشابہ بِالْقَضَى. یہ دو قسمیں ہیں. اور پھر ادا محض کی تقسیم ہوتی تھی کس کی طرف؟ کامل اور قاصر کی طرف. اس کی بیچ میں ذکر کر دیا کہ وہ ہوا نوعانی کامل و قاصر، وہ دو قسم پر ہے، کامل اور قاصر بھائی. ویعنا بالاداء المحض، اچھا کتنی قسمیں اولن بنائی؟ ایک ادا محض اور ایک ادا مشابہ بالقضاء. تو اب ادا محض کسے کہتے ہیں؟ وہ ذکر کرنے لگے. ویعنا بالاداء المحض، اور مراد جو ہے ادا محض کے ذریعے، ما لا یکون فیہ شبہم بالقضاء بوجہ من الوجوہ، کہ جس کے اندر مشابہت نہ ہو قضاء کے ساتھ وجوہ میں سے کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے اس کی قضاء کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہ شبہن لفظ پڑھنا، شبہن نہ پڑھنا، ایک ہے شبہن ایک ہے شبہن. شبہن کا معنی ہوتا ہے مثلن، اور شبہن کا شبہن یہ مصدر ہے بمانے مشابہ ہونا، مشابہت کے بھائی، مشابہت کے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو شبہن یہ مصدر ہے، اور شبہن اس کا معنی مثل ہوتا ہے، اور شبہن مصدر کس معنی میں ہے؟ مشابہت کے معنی میں ہے. آپ خود یہاں معنی کر کے دیکھ لیں، ادا محض وہ ہے لا یکون فیہ شبہم بالقضاء، ذرا کریں اس کے اندر نہ ہو شبہم بالقضاء، قضاء کے مثل، ترجمہ نہیں بنتا بھائی. اور شبہن پڑھیں کہ اس کے اندر نہ ہو شبہم بالقضاء، قضاء کے ساتھ مشابہت. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح آپ نے ایک لفظ سنا ہے وجہ شبہ، وجہ شبہ سنا یا نہیں؟ یہ وجہ شبہ لفظ نہیں ہے، وجہ شبہ ہے لفظ بھائی، وجہ شبہ. اسی کو آپ کہتے ہیں وجہ تشبیہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور تشبیہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، تشبیہ شبہ یشبہ مصدر ہے. تو یہاں مصدر والا ہی لفظ چاہیے، اور وہ شبہ ہے یا شبہ ہے؟ شبہ. تو وجہ شبہ بھائی مشابہت کی وجہ، مشابہت کرو، اس شبہ کا ترجمہ مشابہت، مشابہت کی وجہ. اور اگر آپ شبہ کہتے ہیں تو اس کا معنی تو ہے مثل. وجہ شبہ کیا معنی؟ مثل کی وجہ، حالانکہ مثل یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں یہاں. تو کہتے ہیں مالا یکون فیہ شبہم بالقضاء، وہ ہے جس کے اندر مشابہت نہ ہو قضاء کے ساتھ، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی اعتبار سے، لا من حیث تغیر الوقت، نہ تو وقت کے بدلنے کے اعتبار سے، ولا من حیث التزامہ، اور نہ التزام کی حیثیت سے. بھئی دیکھیے آگے تفصیل ہر ایک کی مثالیں آ جائیں گی، اور بھی وضاحت ہو جائے گی، یہیں پر یہ بات سمجھ لیجئے. التزام، بھئی ایک آدمی آیا، اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ابتدا سے ہی، درمیان میں اس کو حدث لاحق ہو گیا، چنا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، سیدھا گیا وضو کر کے واپس آیا، اور پھر نماز میں شامل ہوا، بھئی شامل ہوا، بلکہ یوں نہ کہیں، پھر اس نے اسی نماز پر بنا کی، امام سلام پھیر چکا تھا، جب یہ واپس پہنچا تو امام سلام پھیر چکا تھا، اس نے اسی نماز پر بنا کی اور دو رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھیں، وہ اس نے الگ پڑھ لی بھائی. تو یہ جو شخص جو اس طرح جس کا وضو ٹوٹا اور وہ پھر گیا وضو کر کے آیا، اس کو کہتے ہیں لاحق بھائی. کیا کہتے ہیں؟
لاحق.
ایک ہوتا ہے مسبوق. مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی شروع سے ایک دو رکعتیں رہ چکی ہوں پھر آ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یہ ہے مسبوق بھائی، جس سے کچھ نماز پہلے نکل چکی ہے. اور ایک ہے لاحق، جو شروع سے تو پہلی رکعت سے شامل ہوا تھا لیکن پھر بعد میں وضو ٹوٹنے کی وجہ سے گیا اور وضو کر کے آیا، اس دوران نماز کچھ نکل گئی، اس کو کیا کہیں گے؟ لاحق. تو یہاں لاحق کی وہ صورت بنانی ہے کہ امام سلام پھیر چکا ہو بھائی، پھر اس کے بعد آ کر یہ بقیہ دو رکعتیں پڑھتا ہے ان کا، اور یہ جو واپس گیا وضو کرنے کے لیے، یاد رکھیے یہ اس وقت بھی گویا کہ حالت نماز میں ہے، لہذا نماز کے منافی کوئی کام کیا تو پھر اس پر بنا نہیں کر سکے گا، پھر نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی. لہذا اگر درمیان میں اس نے کسی سے کلام کر لیا بس اب بنا نہیں کر سکتا، نماز گویا کہ ٹوٹ گئی، اب پھر کیا کرے؟ نئے سرے سے پھر شروع سے پڑھے نماز. یا اس نے کچھ کھا پی لیا تو نماز کے منافی کام کیا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ دیکھیں یہ جو لاحق ہے، لاحق نے اپنے آپ کو کس اپنے اوپر کیا چیز لازم کی تھی، کس چیز کا التزام کیا تھا اس نے؟ کہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھوں گا. کیا کروں گا؟ جب امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کا معنی یہی ہے نا کہ اس نے اپنے اوپر کیا گویا لازم کر لیا ہے کہ میں امام کے ساتھ نماز پوری کروں گا، لیکن درمیان میں جب وضو ٹوٹ گیا، یہ وضو کر کے آیا، امام سلام پھیر چکا، اب یہ بقیہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا جس طرح اس نے اپنے اوپر التزام کیا تھا اسی طرح پڑھ رہا ہے؟ اس طرح نہیں پڑھ رہا جس طرح اپنے آپ کو اس نے پابند کیا تھا، اس طریقے پر نہیں پڑھ رہا یہ. تو یہ ہے ادا مشابہ بالقضا. اس کو کیا کہیں گے؟ ہے تو ادا اپنے وقت کے اندر ہے، لیکن مشابہ بالقضا بائی اعتبار ہے کہ جس طرح اپنے اوپر اپنے لیے اس نے التزام کیا تھا اس طریقے پر ادا نہیں کر رہا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادا مشابہ بالقضا. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ادا محض وہ ہے جس کے اندر قضا کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ ہو، نہ تو وقت کے بدلنے کے اعتبار سے. قضا کے اندر بھائی ظہر کی نماز، ظہر کا وقت نکل گیا، بعد میں آپ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو قضا کہتے ہیں، کیونکہ کیا ہو چکا، وقت نکل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے. تو جو ادا محض ہے اس کے اندر تغیر وقت کے اعتبار سے بھی قضا کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یعنی اس میں وقت بھی نہ نکلا ہو، وہی وقت ہو، اور ولا من حیث التزام ہی، اور اس شخص کے التزام کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو بھائی، یعنی جس طرح التزام کیا تھا اسی طرح پڑھ رہا ہو، تو پھر یہ ہے اداء محض بھائی، لاحق خارج ہوا بھائی، وہ تو اس طریقے پر نہیں کر رہا. ویعنا بالشبیہ بالقضاء، اور مشابہ بالقضاء کے ذریعے ما وہ مراد وہ ہے، فیہ شبہم بہ، جس کے اندر مشابہت ہو کس کے ساتھ؟ قضاء کے ساتھ. کس کے ساتھ مشابہت ہو؟ قضاء کے ساتھ مشابہت ہو. من حیث التزامی ہی، کس اعتبار سے؟ التزام کے اعتبار سے بھائی، کہ جیسے التزام کیا تھا اس طرح نہیں کر رہا. ویعنا بالکامل، اور کامل کے ذریعے مراد جو ہے ما یؤدا علی الوجہ الذی شرع علیہ، کہ ادا کیا جائے اسی طریقے پر جس طریقے پر اس پر مشروع ہوئی تھی، جس طریقے پر مشروع ہوئی تھی. وبالقاصر ما هو خلافه، اور قاصر کے ذریعے مراد وہ ہے جو اس کے خلاف ہو بھائی، یعنی جو مشروع طریقے پر نہ ہو. کفلاۃ بجماعت، جیسے جماعت کے نماز ساتھ نماز، یہ ہے اداء کامل کی مثال. مثال للاداء الکامل کی مثال ہے اداء کامل کی. فانه اداء علی حسب ما شرع، حسب ما شرع، کیونکہ یہ ادا ہے اسی اعتبار سے جس طرح جس پر مشروع ہوئی ہے، جس پر نماز کیا ہوئی ہے؟ مشروع ہوئی ہے. فإن الصلاة ما شرعت إلا بجماعة، اسے کیونکہ نماز مشروع نہیں ہوئی مگر جماعت کے ساتھ ہی، لأن جبریل علیہ السلام علم الرسول علیہ السلام بالجماعة فی یومین، اس لیے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھلائی تھی نماز حضور علیہ السلام کو جماعت کے ساتھ، کی یومینی دو دن بھائی، دو دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مکہ میں بیت اللہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت فرمائی. بھائی جبریل علیہ السلام امام تھے، حضور علیہ السلام مقتدی تھے، اور نماز پڑھائی، نماز کا طریقہ انہیں سکھلایا. بھائی تو معلوم ہوا نماز کس طریقے پر مشروع ہوئی ہے، جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی ہے. اور اب ایک شخص ادا بھی جماعت ہی کے ساتھ کرتا ہے تو اس نے مشروع طریقے پر ادا کی، تو یہ کیا ہے، ادائے کامل ہے. وصلاۃ منفردن، اور نماز اکیلے. یہ کہتے ہیں مثال للاداء القاصر، یہ مثال ہے کس کی، ادائے قاصر کی. فانہ اداء علی خلاف ما شرع علیہ، اس لیے کیونکہ یہ ادا ہے خلاف اس طریقے کے جس پر نماز مشروع ہوئی ہے. وہ تو جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، یہ اس کے خلاف طریقے پر ادا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، ادائے قاصر. ولہذا یسقط وجوب الجہر فی الجہریت عن المنفرد، اور اسی وجہ سے وجوب جہر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے جہری نمازوں میں منفرد سے. بھائی مغرب کی نماز میں امام جہرن قرات کرتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کی جماعت رہ گئی اور وہ آ کر اسی وقت پھر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اب کیا اس کے لیے واجب ہے وہ جہرن ہی قرات کرے گا؟ آپ کی جماعت رہ جائے آپ جہرن کرتے ہیں قرات پھر؟ نہیں. ہاں کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے اس کے لیے. امام پر تو واجب تھا، تاکہ اگر اس نے جہری قرات نہیں کی تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور یہ منفرد پر یہ نہیں ہے. معلوم ہوا اس کی نماز میں کیا آ گئی، کچھ کمی آ گئی. بھائی تو یہ مشروع طریقے پر نہیں ہے، یہ ادائے قاصر ہوئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وفعل اللہ بعد فراغ الامام، اور اسی طرح لاحق کا جو فعل ہے امام کے فارغ ہو جانے کے بعد، یہ وہ تیسری کی مثال آ گئی، ادا مشابہ بالقضا. لاحق بھائی جس کی نماز کچھ رہ گئی تھی، اور کب بعد میں، کب کون سا فعل اس کا، بعد فراغ الامام، امام جب سلام پھیر چکا ہو اس کے فارغ ہونے کے بعد. حتی لا یتغیر فرضہ بنیت الاقامت، یہاں تک کہ بدلتے نہیں ہیں اس کے فرض اقامت کی نیت کر لینے سے، اس کے فرض جو ہیں اقامت کی نیت کر لینے سے نہیں بدلیں گے. آگے شرح آ رہی ہے بھائی. مثال للاداء شبیہ بالقضاء، مثال ہے اس ادا کی جو مشابہ بالقضاء ہے. فإن اللاحق هو الذي التزم الاداء مع الامام من اول تحریمتی، اس لیے کیونکہ لاحق وہ شخص ہے جس نے التزام کیا تھا ادا کرنے کا امام کے ساتھ ہی، اول تحریمہ سے ہی، شروع تحریمہ سے ہی اس نے امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا التزام کیا تھا. ثم سبقه الحدث، پھر اس کو حدث لاحق پیش، حدث پیش آ گیا. فتوضا، تو اس نے وضو کیا. واتم بقیت صلاتی بعد فراغ الامامی، اور پھر اس نے اپنی باقی نماز کو پورا کیا امام کے فارغ ہو جانے کے بعد. فان هذا الاتمام اداء، تو یہ جو اس نے نماز کو پورا کیا یہ ہے تو ادا. ادا کس اعتبار سے، کہ وقت کے اندر نماز ادا کر رہا ہے. من حیث بقاء الوقت، وقت کے باقی ہونے کی حیثیت سے تو یہ ادا ہی ہے. وشبیہ بالقضاء، لیکن یہ قضاء کے مشابہ ہے. من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ لم یؤدی کما التزم، کہ اس نے ادا اس طرح نہیں کی جیسے اس نے التزام کیا تھا. بھائی اس نے تو کیا التزام کیا تھا، پوری نماز امام کے ساتھ پڑھوں گا، اور پوری نماز امام کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی. بھائی ولما کان مان الاداء من حیث الاصل ومان القضاء من حیث التبعی، جی یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا، ادا مشابہ بالقضاء، آپ نے یوں کیوں نہیں کیا اس کا نام قضاء مشابہ بالادا، یہ کیوں نہیں نام رکھا؟ تو جواب دے رہے ہیں بھائی اصل کے اعتبار سے تو یہ ادا ہی ہے کہ اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے. ہاں وصف کے اعتبار سے اس میں قضاء کے ساتھ مشابہت آ گئی کہ جس طرح کا التزام کیا تھا اس طریقے پر نہیں پڑھ رہا، تو اس اعتبار، تو وصف کے اعتبار سے اس کو قضاء کہا، اصل کے اعتبار سے اس کو ادا کہا، تو نام بھی اصل کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے. تو اصل میں تو یہ ادا ہی ہے، اسی لیے ہم نے کہا یہ ادا ہے، لیکن وصف میں کس کے ساتھ مشابہت ہے، قضاء، اس لیے ہم نے کہا یہ مشابہ بالقضاء ہے. ولما کان مان الاداء من حیث الاصل، اور جب ادا کا معنی جو ہے وہ اصل کی حیثیت سے ہے. وہ مان القضاء من حیث التبع، اور قضاء کا جو معنی ہے وہ تبع یعنی وصف کی حیثیت سے ہے. تو جعل ادا ان شبیہ شبیہا بالقضاء، تو اس کو ادا مشابہ بالقضاء بنایا گیا. ولم یجعل قضاء ان شبیہا بالادا، اور اس کو قضاء مشابہ بالادا نہیں بنایا گیا، یعنی یہ نام اس کا نہیں رکھا گیا. وَثَمَرَتُ كَوْنِهِ أَدَاءً ظَاهِرَةً، اور اس کے ادا ہونے کا ثمرہ تو ظاہر ہے. وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا، لہذا اس کے پیچھے مصنف نہیں پڑے، یعنی اس کو ذکر نہیں کیا. اس کے ادا ہونے کا ثمرہ ظاہر ہے. ادا ہونے کا کیا ثمرہ ہے؟ جی فراغ ذمہ ہو جائے گا. وقت کے اندر ادا کر رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ فراغ ذمہ ہو جائے گا. بعد میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں بھائی. اچھا تو لہذا اس کے پیچھے مصنف نہیں پڑے وَسَمَرَ تُو کونہی شَبِیحًا بِالْقَضَائِ, اور اس کے شبیہ مشابہ بالقضاء ہونے کا ثمرہ وہ مصنف نے ذکر کیا. حَتَّى لَا يَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ بِنِيَّتِ الْإِقَامَةِ, یہ متن میں آیا تھا یا نہیں بھائی؟ یہ ثمرہ ہے اس کے مشابہ بالقضاء ہونے کا. ہی وہ یہ کہ انہو لا يتغیر فرضہ حین اذن بنیت الاقامت, کہ اس کا فرض بدلے گا نہیں اقامت کی نیت کر لینے کی وجہ سے. بیان کان بائیں طور خود صورت بتلا رہے ہیں, بیان کان ہاد اللاحق مسافرن اقتدا بمسافرن, کہ یہ جو لاحق تھا یہ کیا تھا؟ مسافر تھا, اور اس نے اقتدا بھی کس کی تھی؟ مسافر. امام اور یہ دونوں مسافر تھے. ثم احدث, پھر اس کو حدث لاحق ہوا, پوری صورت بتائیں گے. فذهب الى مصره, پھر یہ اپنے شہر چلا گیا لتوضی وضو کرنے کے لیے. کہاں چلا گیا؟ اپنے شہر چلا گیا بھائی. یہ معنی نہیں ہے گاڑی پکڑی اور بس میں سوار ہوا نکل گیا اپنے شہر کی طرف. بھائی شہر کے ساتھ ہی تھے. آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے جب آپ تین دن کی مسافت کا ارادہ کریں تو شہر کے آخری مکانات سے جدا ہوتے ہی آپ مسافر بن گئے. اب چار کے بجائے دو رکعت پڑھنا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 48 میل. 48 میل اور 77-78 کلومیٹر جو ہے یہ فاصلہ کم از کم ہو. تو اس سے زائد فاصلے کی نیت کی اور چل پڑا, تو گھر سے نکلتے ہی مسافر نہیں بنا بلکہ شہر سے جیسے جدا ہوگا کیا بن جائے گا؟ مسافر بن جائے گا بھائی. تو یہ شہر سے جدا ہوا اور ساتھ ہی ظہر کا وقت تھا وہیں پر قریب ہی کچھ فاصلے پر انہوں نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز شروع کی. تو اس یہ امام بھی مسافر, یہ مقتدی بھی مسافر, اس کو حدث لاحق ہوا. یہ پھر چلا گیا ساتھ جو مکانات تھے اسی کے شہر کے, وہاں گیا اور وضو کر کے واپس آیا. اور اس دوران امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اب یہ کیا کرے گا؟ باقی اپنی نماز خود پوری کرے گا, خود پوری کرے گا. اور اس دوران اس کی نیت بدل گئی, اس نے اقامت کی نیت کر لی کہ میں یہیں پر کیا کرتا ہوں؟ اقامت 15 دن کا قیام کرتا ہوں. تو کیا اقامت کی نیت کرنے سے اس کے فرضوں پر اثر پڑے گا؟ وہ 2 سے 4 کی طرف بدل جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, فرض اسی طرح 2 کے 2 ہی رہیں گے بھائی. کیوں جی؟ یہ ادا کس کے مشابہ ہے؟ قضاء کے مشابہ ہے. اور سفر کے اندر ایک آدمی کی نماز 2 رکعت والی رہ گئی تھی تو حضر میں قضاء بھی کتنی کرے گا؟ 2 ہی. اور حضر میں ایک آدمی کی 4 رکعت قضاء نماز رہ گئی تھی تو سفر میں بھی اس کی قضاء کتنی کرے گا؟ 4 ہی کرے گا بھائی, 4 ہی کرے گا. تو معلوم ہوا یہ ادا جو اب کرنے لگا ہے یہ مشابہ بالقضاء ہے, جب ہی اس پر نیت کے بدلنے کا اثر نہیں پڑا, کیونکہ قضاء پر نیت کے بدلنے کا اثر نہیں پڑتا. ایک آدمی کی سفر میں کتنی رکعتیں رہ گئی تھیں؟ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں. اب وہ ایک شہر میں پہنچ گیا, اب اس نے نیت کر لی کہ میں اب 15 دن رہوں گا, تو دیکھو نیت بدل گئی لیکن نیت کے بدلنے کا قضاء پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب بھی اگر ان جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں قضاء کتنی کرے گا؟ 2 رکعتیں ہی کرے گا. معلوم ہوا قضاء کے اندر نیت کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ادا کے اندر اگر نیت بدل جائے تو ادا ہی بدلنا پڑے گی. ظہر کے وقت بھائی نماز شروع کی, 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, 2 رکعتوں کے اندر ہی اس کی نیت بن گئی کہ میں یہیں پر اقامت کرتا ہوں 15 دن کی, تو اب 2 نہیں پڑے گا بلکہ 4 پوری کرنا پڑیں گی بھائی. تو یہ دیکھو ادا پر اگر نیت کا بدلنا آئے گا تو وہ ادا کو بدل دیتا ہے. اور یہاں یہ شخص جو لاحق دوبارہ آ کر اپنی نماز پوری کر رہا ہے, اس دوران اس کی نیت بدل گئی, لیکن نیت کے بدلنے سے فرضوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ یہ ادا کس کے مشابہ ہے؟ قضا کے مشابہ ہے, اور قضا پر نیت کے بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ اس کے فرض نیت اقامت سے نہیں بدلیں گے. بھائی جو متن میں آیا تھا تو کہتے ہیں فذهب الى مصر, تو وہ چلا گیا اپنے شہر للتوضی وضو کرنے کے لیے. تو اپنے شہر جیسے ہی کیا نیت کرے یا نہ کرے, مقیم بن گیا یا نہیں بن گیا؟ ایک صورت یہ ہے اپنے شہر جاتے ہی خود بخود مقیم بن گیا, وہاں نیت کی بھی نہیں ضرورت, لیکن اس سے نماز پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کس قسم کی ہے؟ مشابہ بالقضا ہے. ایک صورت یہ شہر چلا گیا اپنے شہر. دوسری صورت اپنے شہر کے پاس نہیں تھے, کسی اور جگہ پر تھے, وہاں وضو کر رہا ہے, وضو کرتے ہوئے درمیان میں کسی وقت اس کی نیت بن گئی کہ میں اسی جگہ پہ جہاں اس وقت ہم ہیں 15 دن رہوں گا, تو آپ نیت اقامت کر لی. بھائی تو آپ یہ نیت کا بدلنا کس پر آیا, ادا پر یا قضا کے مشابہ, جو مشابہ ہے بالقضا, مشابہ قضا پر آیا, اور قضا پر کوئی اثر نیت کے بدلنے کا نہیں پڑتا. لہذا یہاں کتنی پڑے گا؟ دو ہی پڑے گا. بھائی آؤ تو دوسری صورت آؤ, نول اقامت فی موضعها, یا اس نے اقامت کی نیت کر لی اپنی جگہ پر ہی, ثم جاء, پھر وہ آیا, حتی فرغ الامام, یہاں تک کہ امام فارغ ہو چکا تھا, ولم یتکلم, اور اس نے تکلام نہیں کیا, وشرع, دیکھا وہ شرط لگا دی, حتی فرغ الامام, امام کیا ہو چکا؟ فارغ یعنی سلام پھیر چکا ہے, اس کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ مشابہ بالقضا ہے. اگر امام کے ساتھ آ کر مل گیا تو یہ مشابہ بالقضا نہ رہی, یہ تو اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طریقے کا اس نے التزام کیا تھا. لہذا اب اگر نیت بدلی تھی اور تو اس صورت میں فرض بدل جائیں گے. بھائی تو یہ بات کون سی ہو رہی ہے, امام کیا کر چکا ہو؟ سلام پھیر چکا ہو, اور نیز ولم یتکلم, کلام بھی نہ کیا ہو. اگر کلام کیا پھر تو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی, پھر اس پر بھی نیت کے بدلنے کا اثر پڑے گا. تو اس نے وہ کلام نہیں کیا, وشرع فی اتمام الصلاۃ, اور شروع ہو گیا نماز کے پورا کرنے میں, تو کہتے ہیں فلا یتم اربعان, یہ چار پورے نہیں کرے گا, بل یصلی رکعتین, نہیں بلکہ دو رکعتیں پڑھے گا, کما اذا کان قضاء محضا, جیسے کہ قضاء محض جو ہے, جیسے کہ قضاء محض تھی, لا یتغیر فرضہ بنیت الاقامتی, کہ بدلتا نہیں اس میں اس کا فرض اقامت کی نیت کر لینے سے, فقضا ھذا, تو یہ بھی اسی طرح ہے. فَإِن لَّمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرٍ, اور اگر اس شخص نے, ہم نے کیا کہا تھا, کس کی اقتداء کی؟ مسافر نے, مسافر کی. اگر اس نے اقتداء مسافر کی نہیں کی, بل بھی مقیم, یہ بلکہ کس کی؟ مقیم کی اقتداء کی. او لم يفرغ الامام بعد, یا امام فارغ نہیں ہوا تھا اس کے بعد, یعنی ابھی بھی نماز ہی میں تھا جب یہ دوبارہ آ کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا, او تکلم ثم استأنف, یا اس نے کیا کر لیا, کلام کر لیا اور پھر نئے سرے سے نماز شروع کی, او کان مثل ھذا فی المسبوق دون اللاحق, یا اس قسم کی مثال پیش آئی, اس قسم کی بات پیش آئی, کس کے اندر؟ مسبوق میں, دون اللاحق, نہ کہ لاحق میں. تو ان ساری صورتوں میں یصیر فرضہم اربعن, اس کے فرض کتنے ہو جائیں گے؟ چار ہو جائیں گے, بنیت الاقامتی, کس کی وجہ سے؟ اقامت کی نیت کرنے سے اس کے فرض چار بن جائیں گے. بھائی کیونکہ مقیم کی اقتداء کرے گا تو مقیم کی تو اقتداء کرنے پر مسافر کو بھی کتنے پڑھنا پڑتے ہیں؟ چار ہی پڑھنا پڑتے ہیں. یا امام ابھی سلام امام نے نہیں پھیرا تھا, یہ پھر آ کر شریک ہو گیا, تو نیت کا بدلنا کس پر آیا, ادا پر یا مشابہ بالقضا پر؟ کیونکہ امام کے بعد جو حصہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مشابہ بالقضا, لیکن جو امام کے ساتھ حصہ ہے وہ تو مشابہ بالقضا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. بھائی تو اس صورت میں ادا پر نیت کا بدلنا پایا گیا، اور ادا پر جب نیت بدلے تو وہ اثر ڈالتی ہے، اور دو کے بجائے کتنا پڑھنا پڑیں گے چار. یا تیسری صورت کہ اس نے تکلم کیا اور نئے سرے سے نماز شروع کر پڑے گا یہ، اب جب نئے سرے سے پڑھے گا تو اس سے پہلے یہ نیت بدل چکا ہے تو اب دو نہیں پڑے گا بلکہ کتنی کرے گا چار پڑے گا. یا مسبوق جو ہے اس کو یہ حالت پیش آ گئی، بھائی مسبوق تو وہ ہے، اس نے تو نماز امام کے ساتھ پڑھنے کا التزام کیا ہی نہیں، ایک یا دو رکعتیں پہلے ہی نکل چکی تھیں، بعد میں آ کر وہ شریک، مطلب ایک رکعت نکل چکی تھی وہ بعد میں آ کر شریک ہوا، تو اب ایک تو اس کو پڑھنی ہی اکیلی ہے، جب وہ اکیلی اب ایک رکعت پڑھ رہا ہے تو اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جس طریقے پر التزام کیا تھا یا اس کے خلاف پڑھ رہا ہے؟ جی جس طریقے کا التزام کیا تھا اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس نے التزام ہی یہ کیا تھا کہ ایک نماز ایک رکعت امام کے ساتھ ہے تو ایک نکل چکی ہے وہ بعد میں مجھے اکیلے پڑھنی ہے، تو لہذا اس نے التزام بھی ویسا ہی کیا تھا. تو یہ ادا ہی ہر لحاظ سے ہے، اور ادا پر نیت کا بدلنا پایا گیا، اور ادا پر نیت بدلے تو اثر ڈالتی ہے اور اس کو بدل دیتی ہے بھائی. تو اب دو کے بجائے کتنے پڑے گا چار. تو ان سارے یہ تین چار صورتیں جو ذکر کی سب کے بارے میں کہا حتی یصیر فرضہم اربعان، یہاں تک کہ ہو جائیں گے ان کے فرض چار، بنیت الاقامتی، کس کی نیت سے؟ اقامت کی نیت سے.
ثم ان هذه الاقسام الثلاثه كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد ايضا، پھر جس طرح یہ تین قسمیں جاری ہوتی ہیں حقوق اللہ کے اندر، اسی طرح یہ جاری ہوتی ہیں حقوق العباد کے اندر بھی. بھائی ابھی تک جتنی مثالیں ذکر کی وہ حقوق اللہ کی تھیں، بھائی جماعت کے ساتھ نماز یہ بھی حق اللہ ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے نماز ہے بھائی حق اللہ ہے، لاحق امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کر رہا ہے یہ بھی کیا ہے نماز ہی ہے، یہ ہے اللہ کا حق بھائی. ہاں حقوق العباد کے اندر بھی یہ قسمیں جاری ہوں گی. ومنها رد عین المقصوبی، ومنها ہذا ضمیر کس کو راجع ہے؟ شرع میں بتلا رہے ہیں ایو من انواع الاداء، ادا کی انواع میں سے ہے کیا؟ رد عین المقصوب، ای رد عین الشیء الذی غصبه، یعنی لوٹانا عین اسی چیز کو جس کو اس شخص غاصب نے غصب کیا تھا. علی الوصف الذی، بھائی دیکھو ایک شخص نے کسی کی چیز زبردستی لے لی، غصب کر لی، اٹھا کر لے گیا، تو یہ غاصب ہوا، اور غاصب پر واجب ہے، ضروری ہے کہ مالک کو اس کی چیز لوٹائے. اب وہ چیز مالک کو لوٹاتا ہے اور اسی وصف پر لوٹاتا ہے جس وصف پر لے کر گیا تھا، یعنی جس حالت پر لے کر گیا تھا اسی حالت پر لے کر واپس کر دیتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی یہ ادائے کامل ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی وصف پر واپس کر رہا ہے جس وصف پر واپس کرنا چاہیے تھی، اسی وصف پر جس وصف پر ادا ہونی چاہیے تھی اسی وصف پر کیا ہو رہی ہے؟ ادا بھی ہو رہی ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے. دیکھیے کوئی کہ ای وہ من انواع الاداء رد عین الشیء الذی غصبه، اور ادا کے انواع میں سے واپس کرنا ہے عین اس چیز کو جس کو کہ اس غاصب نے غصب کیا تھا، علی الوصف الذی غصبه اسی وصف پر جس پر اس نے غصب کیا تھا، الی المالک مالک کی طرف، بدون ان یکون المغصوب مشتغلا بالجنایت او بالدین، بغیر اس کے کہ وہ مغصوب جو ہے مشغول ہو جنایت کے ساتھ یا دین کے ساتھ، وبدون ان يكون ناقصا بنقصان حسي، اور بغیر اس کے کہ وہ ناقص ہو کسی نقصان حسی کے ساتھ. بھائی دیکھیے ایک صورت یہ تھی کسی نے غلام کسی کا غصب کر لیا، بھائی اب یہ غلام جو تھا یہ مشغول بالجنایت بھی نہیں تھا، مشغول بالدین بھی نہیں تھا، اس میں کوئی ظاہری نقصان بھی نہیں تھا، اس کو اس نے غصب کر لیا، لیکن غاصب کے پاس اس غلام نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب یہ غلام کیا ہوا؟ مشغول بالجنایت ہوا. کیا ہوا؟ مشغول بالجنایت، حالانکہ پہلے یہ مشغول بالجنایت، اب یہ مشغول بالجنایت ہوا، مولانا اس نے جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے تو اسے بھی قصاص میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. تو اب یہ غلام واپس کرتا ہے مولانا، تو کیا یہ غلام اسی وصف پر واپس کر رہا ہے جس پر اس نے غصب کیا تھا یا وصف بدل چکا ہے؟ بھائی
غصب بدل چکا ہے.
یا اسی طرح اس نے غلام غصب کیا تھا, اس غلام نے غاصب کے پاس کسی کا کوئی مالی نقصان کر دیا, جب مالی نقصان کیا تو اس غلام پر اس کا ضمان آئے گا مولانا, تو یہ غلام مشغول بالدین ہو گیا. کیا ہوا؟ تو جب اس نے غصب کیا تھا وہ مشغول بالدین نہیں تھا, لیکن اب جب واپس کر رہا ہے تو یہ کیا ہو چکا ہے؟ مشغول بالدین. تو غصب کیا ہوا؟ بدل چکا ہے. تیسری صورت کہ غلام لے کر گیا تھا یا کوئی اور چیز لے کر گیا تھا, وہ صحیح سالم تھی, اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں تھا ظاہری, بھائی اس نے کیا کیا اس میں کوئی نقصان پیدا کر دیا. غلام ہے مثلا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا, اب یہ غلام واپس کرتا ہے تو اس میں کیا چکا ہے؟ نقصان. تو اسی وصف پر واپس نہیں کر رہا. ہاں اگر اسی وصف پر واپس کرتا ہے کہ وہ غلام مشغول بالجنایت بھی نہ ہو, مشغول بالدین بھی نہ ہو, اور اس میں کسی قسم کا ظاہری نقصان بھی نہ ہو, تو یہ اسی وصف پر ادا کر رہا ہے جس وصف پر ادا چاہیے تھی, تو یہ کیا کہلائے گی؟ ادائے کامل کہلائے گی. تو یہ مانا ہے کہ اسی وصف پر جس پر غصب کیا تھا تو واپس کرنا ہے الی المالک, کس کو؟ مالک کو. بدون ان یکون المغصوب مشتغلا بالجنایت, بغیر اس کے کہ وہ مغصوب مشتغل ہو جنایت کے ساتھ, اور بدین یا دین کے ساتھ, و بدون ان یکون ناقصا بنقصان حسی, اور بغیر اس کے کہ وہ ناقص ہو کسی نقصان حسی کے ساتھ. فہذا نظیر الاداء الکامل, بس یہ مثال ہے اداء کامل کی. لانه اداء علی الوصف الذی غصبه من غیر فطور, اس لیے کہ یہ ادا کرنا ہے اسی وصف پر جس پر اس نے غصب کیا تھا. من غیر فطور, فطور کا معنی ہوتا ہے سستی, یا مراد کمی ہے, بغیر کسی کمی کے. فطور ویسے سستی کو کہتے ہیں, مراد کمی ہے. بغیر کسی کمی کے اسی وصف پر اس نے ادا کیا ہے تو یہ ادا کامل ہے. وَمِثْلُهُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي, اور اسی کے مثل ہے سپرد کرنا عین مبیعا کو, کس کے سپرد کرنا؟ مشتری کے. مشتری کے, بھائی دیکھو آپ نے مجھ سے ایک چیز خریدی, اور ایک چیز خریدتے ہیں تو جس حالت پر بیع ہوئی تھی اسی حالت میں میں کیا کر دیتا ہوں, جس مبیع جس حالت پر تھا اسی حالت میں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ میں اسی وصف پر کیا کر رہا ہوں؟ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور اگر اس میں کوئی نقصان آ جائے, یا وہ غلام تھا ابھی میں نے بیع تو کر لی ہے, اور بیع جب کی اس وقت یہ غلام نہ مشغول بھی جنایت تھا اور نہ مشغول بھی دین, لیکن اس نے میرے پاس کیا کر دیا, ابھی آپ کے حوالے میں نے نہیں کیا, سمجھ میں, اس غلام نے کیا کیا اس سے پہلے ہی کوئی جنایت کر دی یا کسی کا مالی نقصان کر دیا, اب میں آپ کے سپرد کرتا ہوں, تو کیا یہ میں اسی وصف پر سپرد کر رہا ہوں جس پر سپرد کرنا چاہیے تھا, یا کمی آ گئی؟ کمی آ گئی, معلوم ہوا یہ ادائے کامل. تو لہذا اگر اسی وصف پر ادا کرتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں جس وصف پر وہ تھا بے کے وقت, تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے. تو یہ معنی اسی کے مثال ہے, تسلیم عین المبیع الی المشتری, عین مبیع کو سپرد کرنا مشتری کے. وہ تسلیم بدل صرف, اور بدل صرف کو سپرد کرنا. بھائی بیع صرف جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ بیع صرف کے اندر دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ جن سے سمن ہے, دونوں طرف سونا ہوگا یا دونوں طرف چاندی, یا ایک طرف سونا ایک طرف چاندی, یا ایک طرف کرنسی ایک طرف سونا وغیرہ, یہ ساری کیا ہے؟ بیع صرف ہیں بھائی. اور بیع صرف میں آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ اسی مجلس عقد کے اندر ہی عوضین پر قبضہ ضروری ہوتا ہے, تو سپرد کیا کس نے؟ بدل صرف کو. سمجھ میں آیا؟ وہ جو عوض تھا ایک دوسرے پر, وہ اس کے حوالے کیا اسی مجلس میں کر رہا ہے, اور اسی وصف پر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اسی وصف پر کر رہا ہے جس پر سپرد کرنا چاہیے تھا. اسی طرح والمسلم فیہ, ای تسلیم مسلم فیہ, بھائی بیع سلم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کہ مثلا کسی کے پاس آپ گئے, پیسے آج دے رہے ہیں, چیز وہ آپ کو 6-7 ماہ بعد مثلا دیتا ہے. آپ ایک شخص کے پاس گئے اور اسے پیسے حوالے کیے کہ یہ لو بھائی 10,000 روپے, اس کے مجھے 6 ماہ بعد اس کی گندم دے دینا. دونوں نے ایجاب اور قبول کیا بھائی, بیع کا, سمجھ میں آیا بھائی؟ ایجاب اور قبول کیا, بیع ہو گئی, سمن آج دیے ہیں, اور چیز کب ملے گی؟ کچھ متعین مدت کے بعد ملے گی. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیع سلم کہلاتی ہے. اس میں یہ جو مبیعہ ہوتا ہے, یہ جو بعد میں ملے گا, اس کو مسلم فی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
مسلم فی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں والمسلم فیہ ای تسلیم المسلم فیہ, مسلم فی کا حوالے کرنا, الیہ ای الی المشتری, کس کے حوالے کرنا؟ مشتری کے حوالے کرنا. تو یہ عین مبیہ کو مشتری کے سپرد کرنا اور بدل صرف کو اور اس حوالے کرنا اور مسلم فی کو مشتری کے حوالے کرنا, علی الوصف الذی وقع علیہ العقد, اسی وصف پر جس پر کیا واقع ہوا تھا عقد, اسی وصف پر یہ چیزیں حوالے کر دیتا ہے. تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ادائے کامل ہیں. ورده مشغولا بالجنایت, اور اس مغصوب کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو کس کے ساتھ؟ جنایت کے ساتھ. نظیر للاداء القاصر, یہ کس کی نظیر ہے؟ اداء قاصر کی مثال ہے. ای رد الشیء المغصوبی, واپس کرنا اس مغصوب چیز کو. حال کونہی مشغولا, بتلایا حال کونہی کے مشغول کا لفظ متن میں آیا وہ حال ہے. حال کونہی مشغولا بالجنایتی, اس حال میں کہ وہ مشغول ہو جنایت کے ساتھ. اور بالدینی, یا کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. بان غصب عبدا فارغن, بائی طور کے غصب کیے ایک ایسا غلام جو فارغ ہے جنایت سے بھی اور دین سے بھی, یعنی مشغول نہیں ہے ان کے ساتھ. صورت بتلا رہے ہیں کہ کس طرح مشغول بھی دین واپس کرتا ہے یا مشغول بھی جنایت. بائی طور کے غصب کیے ایک ایسا غلام جو فارغ ہے, یعنی فارغ کس چیز سے ہے؟ دین اور جنایت سے. ثم ملحقہ الدین او الجنایت فی ید الغاصب, پھر اس کے ساتھ لاحق ہو گیا, مل گیا اس کے ساتھ دین یا جنایت. فی ید الغاصب, کس کے قبضے میں؟ غاصب کے قبضے میں. جی تو یہ اس کی کس کی مثال ہے؟ ادائے قاصر کی. ومثله تسلیم المبیع حال کونہ مشغولا بالجنایت, اور اسی کے مثل ہے مبیع کو سپرد کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو کس کے ساتھ؟ بھائی جب عقد کیا تھا اس وقت مبیع مشغول بالجنایت نہیں تھا, لیکن حوالے کرنے سے پہلے اس غلام نے کیا کر لی؟ جنایت کر لی. اب یہ کیا ہو گیا؟ مشغول بالجنایت. اب اس کو حوالے کرتا ہے مشتری کے, تو یہ کیا ہے؟ اس وصف پر ادا نہیں ہے جس وصف پر عقد ہوا تھا, بلکہ اس میں کمی آ گئی, تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے. یا اسی غلام نے حوالے کرنے سے پہلے کسی کا نقصان کر دیا, مالی نقصان, تو یہ کیا ہوا؟ مشغول بالدین. تو یہ بھی کیا ہے؟ اب حوالے کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ ادائے قاصر ہے. یا یہ غلام تندرست تھا عقد کے وقت, لیکن عقد حوالے کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا مولانا, اب یہ بھی کیا ہے؟ ادائے, اب حوالے کرے گا تو یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر, کیونکہ وصف میں کمی آ چکی ہے. کہتے ہیں تو مثلہ تسلیم المبیع حال کونہ مشغولا بالجنایت, اور اسی کے مثل ہے مبیع کو سپرد کرنا اس حال میں کہ وہ مشغول ہو جنایت کے ساتھ, او بالدین یا دین کے ساتھ, او بالمرض یا مرض کے ساتھ. ففی ھذا کلہ, تو ان سب کے اندر, ان حلق المغصوب والمبیع فی ید المالک والمشتری بآفت. اچھا بھائی, ان ادائے قاصر کر دی ایک آدمی نے, غاصب نے کیا کر دی؟ ادائے. غلام صحیح اس نے غصب کیا تھا, اور جب واپس کیا تو کس قسم کیا؟ کہ وہ مشغول بالدین تھا یا مشغول بالجنایت. یا عقد کے وقت تو غلام مشغول نہیں تھا, لیکن جب حوالے کیا وہ مشغول بالجنایت ہو چکا تھا یا مشغول بالدین ہو, تو ادا کر دیا. پھر یہ غلام مالک کے پاس کسی آفت سماوی سے ہلاک ہوا, کیا ہوا؟ کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہوا, یعنی مالک کے فعل سے ہلاک نہیں ہوا یا کسی کے فعل سے ہلاک, ہاں آفت سماوی سے یہ ہلاک ہو گیا, تو کہتے ہیں اب اس صورت میں اس غاصب پر کوئی ضمان نہیں آئے گا یا اس بائے پر کوئی ضمان نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو ادائے قاصر کی تھی. کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, ادائے قاصر تھی, لیکن تھی تو ادا, کیا تھی؟ تھی تو ادا, اور غلام کس سے ہلاک ہوا ہے؟ آفت سماوی سے, لہذا ادا ہو گئی, بس بات ختم ہو گئی. اب وہ اس پر رجوع, مشتری بائے پر رجوع نہیں کر سکتا اور مالک غاصب پر رجوع نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں ففی ھذا کلہ, ان سب صورتوں کے سب میں, ان حلق المغصوب والمبیع فی ید المالک والمشتری, اگر وہ مغصوب اور مبیع ہلاک ہو گیا مالک کے قبضے میں اور مشتری کے قبضے میں. مغصوب ید المالک, اس کا تعلق کس سے ہے؟ مغصوب سے. مشتری, اس کا تعلق کس سے ہے؟ مبیع سے. دو چیز مسئلے اکٹھے ذکر کر رہے ہیں. تو مالک کے قبضے میں یا مشترک قبضے میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، آفت سماویت، کسی آسمانی آفت کی وجہ سے، برئت ذمۃ الغاصب، تو غاصب کا ذمہ کیا ہوا؟ والبائع، اور اسی طرح بائع کا ذمہ بھی بری ہوا، لکونہ اداء، کیوں؟ بوجہ اس کے ادا ہونے، کیونکہ ادا تو ہے اگرچہ قاتل ہے. ولا دفعہ المالک الى ولی الجنایت، اچھا بھئی اس غاصب نے غلام جب واپس کیا ادائے قاصر کے ساتھ کیا، یعنی وہ کیا ہو چکا ہے؟ مشغول بل جنایت ہو چکا ہے یا مشغول بل دین ہو چکا ہے. تو اب لہذا اس غلام کو ولی جنایت کے سپرد کرنا پڑا، اس نے جنایت کی ہے، لہذا کس کے حوالے کرنا پڑا اس غلام کو؟ جس کی جنایت کی تھی اس کے حوالے کرنا پڑا، جو غلام جنایت کرے تو اس کو حوالے کرنا پڑتا ہے بھائی. یا دین، مشغول بھی دین تھا، اس غلام کو اب دین کی ادائیگی کے لیے بیچنا پڑا. تو ان صورتوں کے اندر بھائی اب یہ مالک پھر غاصب پر رجوع کرے گا اور اس غلام کی قیمت اس سے لے گا. کیا لے گا؟ قیمت. کیونکہ یہ غلام جو ولی جنایت کے حوالے کرنا پڑا یا اس کو جو دین میں بیچنا پڑا، تو یہ جنایت اور دین کے ساتھ مشغول کہاں پر ہوا تھا؟ غاصب کے پاس ہوا تھا. تو اب اس کے پاس مشغول ہو کر آیا اور پھر مالک کے ہاتھ سے نکل گیا، تو گویا اس کے گویا دیا ہی نہیں گیا، یوں ہو گئی بات گویا کہ اس کو دیا ہی نہیں گیا. تو غاصب نے وہ چیز گویا غصب کر کے دی نہیں، کیونکہ جس وجہ سے ہاتھ سے نکلا وہ سبب کس کے پاس پایا گیا تھا؟ غاصب کے پاس. تو گویا یوں سمجھیں گے غاصب کے پاس ہی وہ نکل گیا. جب غاصب کے پاس ہی نکل گیا، مالک کے پاس آیا ہی نہیں، تو مالک کی چیز تو اس نے غصب کی تھی، اب وہ تو نہیں دے سکتا، لہذا اس کا مثل دینا پڑے گا. اور مثل کیا ہے؟ غلام میں اس کی قیمت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ دَفَعَهُ الْمَالِكُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ، اور اگر حوالے کر دیا مالک نے ولی جنایت کے، اور بِعَ فِي الدَّيْنِ، یا اس غلام کو بیچا گیا دین کے اندر، رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ، تو مالک رجوع کرے گا غاصب پر قیمت کے ساتھ، والمشتری علی البائع بالثمنی، اور یہی صورت اگر مشتری میں پیش آئے تو مشتری رجوع کرے گا بائع پر کس کے ساتھ؟ ثمن کے ساتھ بھائی، ثمن اس سے واپس لے لے گا، کیونکہ غلام کیا ہو گیا؟ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. تو سبب تو پایا گیا تھا کس کے پاس؟ بائع کے پاس پایا گیا تھا، تو گویا کس کے ہاتھ سے نکلا ہے؟ بائع کے پاس سے غلام نکل گیا. تو اب مشتری نے تو کس کے بدلے بیع کی تھی؟ سمن کے بدلے، تو وہ سمن اس سے واپس لے لے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَائِ، اور مہر مقرر کرنا کسی دوسرے کے غلام کو اور اس کو سپرد کرنا خریدنے کے بعد، نظیر للاداء الشبیہ بالقضاء، یہ نظیر مثال ہے اس ادا کی جو مشابہ ہے قضاء کے ساتھ، تو یہ ادا مشابہ بالقضاء کی مثال ہے. انواع چل رہی تھیں ادا کی، کہ ادا کتنی قسم پر؟ تین قسم پر، ایک کامل، ایک قاصر، اور ایک مشابہ بالقضاء، اور تینوں کی مثالیں حقوق اللہ میں ذکر کر دیں. ادا کامل ہے باجماعت نماز پڑھنا، ادا قاصر ہے اکیلے وقت کے اندر نماز پڑھنا، اور مشابہ بالقضاء ہے لاحق کی نماز جبکہ امام سلام پھیر چکا ہو. یہ کیا ہے؟ ادا، کیونکہ وقت کے اندر ہے، لیکن مشابہ بالقضاء ہے کہ جس وصف پر اس نے التزام کیا تھا اس وصف پر نہیں پڑھ رہا. اور پھر بتلایا تھا کہ جس طرح یہ ادا کی قسمیں حقوق اللہ میں جاری ہوتی ہیں، اسی طرح حقوق العباد میں بھی یہی قسمیں ہیں. چنانچہ وہ غلام جس کو کسی نے غصب کر لیا اور پھر بعین ہی اسی وصف پر واپس لوٹایا، تو یہ ہے ادائے کامل. اور اگر اس کے وصف میں کچھ کمی آ گئی تو یہ ہے ادائے قاصر. آج مثال ذکر کر رہے ہیں ادا مشابہ بالقضاء کی حقوق العباد میں سے. تو کہتے ہیں وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ، اب دیکھیے یاد رکھیے صورت یہ ہے، مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر کسی غلام کو مقرر کیا،
کوئی معین غلام تھا لیکن وہ اس کا مالک کوئی اور تھا، اس نے نکاح کیا عورت کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر، میرے ساتھ نکاح کر لو، میں بطور مہر کے تمہیں وہ جو زید کا فلاں متعین غلام ہے وہ بطور مہر کے دوں گا، چنانچہ اس پر دونوں نے عقد نکاح کر لیا بھائی۔ اب یہ جو غلام مقرر کیا یہ اس خاوند کا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے، کس کا ہے؟ کسی اور کا ہے۔ بعد میں وہ خاوند وہ غلام کو خریدتا ہے اور بیوی کے حوالے کر دیتا ہے بطور مہر کے، تو یہ عین اسی غلام کو سپرد کر رہا ہے جس کے بارے میں طے ہوا تھا، تو یہ ادا ہے۔ کیا ہے؟ ادا۔ لیکن اس اعتبار سے یہ مشابہ بالقضاء ہے کہ یہ دوسرا شخص ہے، ذات تو وہی ہے لیکن دوسرا شخص ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ یاد رکھیے شریعت کے اندر تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، ملکیت کے بدلنے سے چیز بھی بدل جایا کرتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ مثلا یہ پہلے مملوک تھا زید کا، تو اور شخص تھا، جب آقا یہ شوہر نے خریدا تو تبدل ملک ہوا، ملکیت بدل گئی، اب خاوند اس کا مالک ہے، اور تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، عین وہ چیز ہی بدل جاتی ہے، تو یہ بھی غلام بدل گیا، وہ غلام نہ رہا بھائی۔ اور پھر جب خاوند سپرد کرے گا بیوی کے تو پھر ملکیت بدل گئی، تو پھر تبدل عین آیا، اب یہ اور شخص ہے بھائی۔ تو لہذا اب جب یہ بیوی کو دے رہا ہے تو وہی شخص ہے یا دوسرا شخص ہے؟ دوسرا شخص ہے، یعنی اس کا مثل ہے، اور مثل ادا کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ قضا۔ تو یہ قضا کے مشابہ ہے اس اعتبار سے کہ عین اس چیز کو نہیں دے رہا بلکہ اس کا گویا کے مثل دے رہا ہے۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جب غلام آقا یہ شوہر نے بیوی کو دیا یہ ادا ہے لیکن قضا کے ساتھ مشابہ ہے، ادا اس اعتبار سے کہ بعین ہی وہی غلام جس کے بارے میں اس نے کہا تھا وہی غلام ہے، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، لیکن یہ مشابہ بالقضا اس اعتبار سے ہے کہ یہاں تبدل ملک آ چکا، اور تبدل ملک سے کیا ہوتا ہے؟ تبدل عین ہوتا ہے، وہ چیز ہی بدل جاتی ہے، تو گویا کہ وہ چیز نہیں دے رہا اور دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ قضا ہے بھائی، مشابہ بالقضا ہے۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی، اب اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ امہار و عبدی غیرہ، اور مہر مقرر کرنا کس کو؟ عبد غیرہ، اپنے علاوہ کے غلام کو، اپنے خاوند کا اپنے علاوہ کسی اور کے غلام کو مہر مقرر کرنا، و تسلیمہ، اور پھر اس کو سپرد کرنا بعد الشرائی خریدنے کے بعد، نظیر للاداء الشبیہ بالقضاء، یہ مثال ہے اس ادا کی جو مشابہ بالقضاء ہے۔ تفصیل خود بیان کر رہے ہیں، ای امہر رجل عبد الغیر، یعنی مہر مقرر کیا ایک شخص نے کسی دوسرے کے غلام کو، فی نکاح امرأته، اپنی بیوی کے نکاح میں، ثم سلمہ الیہا بعد الشرائی، پھر اس نے وہ غلام سپرد کر دیا اس بیوی کے بعد الشرائی خریدنے کے بعد، فہو اداء من حیث انہ سلم عین العبد الذی وقع علیہ العقد، تو یہ ادا ہے اس حیثیت سے کہ اس نے سپرد کیا ہے عین اسی غلام کو جس پر عقد واقع ہوا تھا، وَشَبِيْهُمْ بِالْقَضَى، اور یہ شبیح بالقضا ہے، من حیث ان تبدل الملک یوجب تبدل العین حکمًا، کہ تبدل ملک اس ہے کہ یہ، اور یہ مشابہ بالقضا ہے اس حیثیت سے کہ ملکیت کا بدلنا، یہ یوجب ای یثبت، یہ ثابت کرتا ہے تبدل عین کو حکمًا، کس کو ثابت کرتا ہے؟ تبدل عین کو، اور حکمن یعنی حکم اس پر یہ لگایا دیا جاتا ہے، حقیقتاً تو عین نہیں بدلی لیکن حکمن کیا ہو چکی عین، اس پر عین کے اس چیز کے بدلنے کا حکم لگا دیتی ہے شریعت بھائی۔ تو اس حیثیت سے کہ ملکیت کا بدلنا یہ ثابت کرتا ہے عین کے بدل جانے کو حکمن، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ، پس جس وقت وہ غلام مملوک تھا اس مالک کا، یعنی پہلے مالک کا، کانا شخصاً آخرا، تو یہ دوسرا شخص تھا، ثم اذا اشتراه الزوج كان شخصا اخر، پھر جب اس کو خرید لیا خامن نے تو یہ پھر دوسرا شخص تھا، کیونکہ تبدل ملک آئی اور تبدل ملک سے کیا ہوتا ہے، تبدل عین، کہ وہ چیز بھی بدل جاتی ہے۔ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا، اور جب وہ اس کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی بیوی کے سپرد کر دیتا ہے، کان شخصاً آخرا، تو پھر یہ دوسرا شخص تھا۔ وَالْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ، بھئی یہ جو ہم نے کہا نا کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے، کس طرح آپ کہتے ہیں کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، تو بتلانے لگے اس بارے میں جو دلیل ہے وہ حدیث ہے بھائی، وہ حدیث یہ ہے، آگے ذکر کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باندھی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر ان کو آزاد کر دیا بھائی۔ جب آزاد کر دیا تو اب یہ آزاد ہو گئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا کرتی تھیں اور ان کی خدمت وغیرہ کرتی تھیں بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو یہ ایک دیگچی کے اندر، ایک برتن کے اندر گوشت پکا رہی تھیں۔ اب گوشت آگ پر رکھا ہوا ہے، دیگچی ابل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں پیش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا کہ کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے، کہ گوشت تو پک رہا ہے اور آپ کھجوریں تو مدینہ میں بہت ملتی تھیں بھائی، یہ تو وہیں کی چیز تھی، تو کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مجھ پر، یہ جو گوشت ہے یہ تو مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے بھائی۔ کیا کیا گیا ہے؟ تو یہ تو صدقے کا یعنی گوشت ہے، صدقے کا گوشت مجھے کسی نے دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقۃن ولنا ہدیۃن، تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، یعنی مالک کے پاس تھا، اس نے اس چیز، اس گوشت کو الگ کر لیا صدقہ کرنے کی نیت سے، تو یہ کیا ہے، صدقہ تھا، لیکن جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تو وہ مالکہ بن گئیں، اور مالک بننے سے کیا ہوتا ہے، معلوم ہوا تبدل عین ہوتا ہے، لہذا اب وہ صدقہ نہ رہا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں گے تو وہ صدقہ نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی، اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے، پہلے جو چیز صدقہ تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرما رہے ہیں، ہدیہ فرما رہے ہیں بھائی، اور معلوم ہوا اس میں تبدیلی آ چکی، اور تبدیلی کس چیز سے آئی ہے، ملکیت کے بدلنے سے آئی ہے۔ تو کہتے ہیں والحجت فی ھذا الباب، اور دلیل جو ہے اس باب کے اندر، کس باب میں، یہ جو تبدل عین ہوتا ہے کس چیز سے، تبدل ملک سے، اس باب کے اندر جو دلیل ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بریرۃ یومن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقدمت الیہ تمرن، تو انہوں نے پیش کی آپ کے سامنے کھجوریں بھائی، وکان القدر یغلی من اللحم، اور قدر کہتے ہیں ہانڈی کو، غلا یغلی کے معنی ابلنا، جوش مارنا، اور ہانڈی جو تھی وہ جوش مار رہی تھی، یعنی ابل رہی تھی گوشت سے۔ فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا تجعلین لنا نصیبا من اللحم، کیا تو نہیں مقرر کرتی ہمارے لیے حصہ گوشت میں سے، یعنی کیا گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہے؟ فقالت یا رسول اللہ، تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر، انہ لحم تو صدق علی، یہ تو ایسا گوشت ہے جو مجھ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ فقال علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے، لکی صدقت ولنا ہدیہ، تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ، یعنی اذا اخذتہ من المالک، یعنی حضور کی مراد یہ تھی، اذا اخذتہ من المالک، جب تو نے اس کو لیا تھا اس مالک سے، کان صدقۃ علی، کان صدقتن علیکی، تو یہ تم پر صدقہ تھا. وَإِذَا أَعْطَيْتِهِ إِيَّانَا تَصِيرُ هَدِيَّةً، اور جب تم ہمیں دوگی تو یہ ہدیہ بن جائے گا. تَصِيرُ هَدِيَّةً لَنَا، تو یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہدیہ بن جائے گا. فَعُلِمَا، پس یہ معلوم ہوا، یہ جان لیا گیا، اَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلًا فِي الْعَيْنِ، کہ ملکیت کا بدل جانا یہ ثابت کرتا ہے عین میں تبدل کو، عین میں تبدیلی کو ثابت کرتا ہے، یعنی عین میں تبدیلی آ جاتی ہے. وعلی ھذا یخرج کثیر من المسائل، اور اس پر نکلتے ہیں بہت سے مسائل، بہت سے مسائل وہ آگے ذکر کرنے لگے ہیں. حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر. یہ متن کا حصہ ہے، حتی تجبر علی القبول. کہتے ہیں تفریع علی کونہ اداء، یہ اس کے ادا ہونے پر تفریع ہے. بھائی خاوند نے وہ غلام لیا، خریدا، اور خرید کر اس بیوی کے سپرد کر دیا، تو اب عین وہی غلام دے رہا ہے، ذات تو وہی ہے بھائی، تو عین اس بیوی کا یہی عین حق ہے، لہذا اور کسی کو اس کے عین حق لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور عین کے ہوتے ہوئے مثل لینے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. بھائی دیکھو ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. میرے پاس زید آیا، میرے پاس گندم پڑی ہوئی تھی، اور اس نے کہا مجھے 10 من گندم چاہیے. میں نے کہا یہ جو سامنے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے یہ تقریباً 10 من ہی ہے، یہ اتنے پیسوں میں میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس کے اور میرے درمیان بیع ہو گئی، ایجاب و قبول ہو گیا. اب اس نے یہ گندم ابھی اٹھائی نہیں تھی کہ اسی دوران ایک اور شخص اتنی ہی تقریباً گندم اور لے کر آ گیا، تو یہ جو دوسری گندم لے کر آیا وہ بھی اسی گندم کے مثل ہے بھائی، لیکن وہ ذرا نئی ہو گئی تھوڑی، تو زید کہنے لگا مجھے وہ والی دے دو. حالانکہ دونوں ایک ہی نو ہر لحاظ سے ایک طرح ہیں، لیکن زید کیا کہنے لگا، مجھے یہ جس کی اس نے بیع کی تھی وہ نہیں لے رہا، بلکہ کہہ رہا مجھے یہ دوسری والی دے دو، یہ بھی تو اتنی ہے، وہی قسم ہے، وہی چیز ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، جس کی بیع ہوئی ہے تمہیں یہی گندم دوں گا، دوسری گندم تمہیں نہیں ملے گی بھائی. تو اب زید جو ہے، زید یہ گندم نہیں لے رہا، وہ والی گندم چاہتا ہے، لیکن اس کا عین حق کون سی گندم ہے، وہی پہلے والی گندم ہے. لہذا اب اگر وہ نہیں لیتا تو میں قاضی کے پاس جا کر زبردستی قاضی کے ذریعے زید کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہی گندم اس کو لینی پڑے گی جس کی اس نے پہلے بیع کی تھی بھائی، کیونکہ یہ اس کا عین حق ہے. اور جب دوسری گندم وہ لے گا تو وہ عین حق نہیں ہے، بلکہ وہ تو مثل حق ہوا بھائی. تو عین حق کے لینے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن عین کے ہوتے ہوئے مثل پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بھائی. لہذا اب میں اس کا ذرا عکس کر لو، میں میرے پاس دوسری گندم آئی، میں نے کہا یہ نئی والی لے لو، وہ والی چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں میں تو وہی لوں گا. اب میں قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ دوسری والی گندم لے، پہلی والی چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ عین کے ہوتے ہوئے مثل کے لینے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو خلاصہ کلام یہ کہ عین کے لینے پر کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، یعنی قاضی کے ذریعے بھائی. کس کے ذریعے؟ قاضی کے ذریعے مجبور کیا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ آقا نے یہ غلام خرید لیا، اور خریدنے کے بعد لایا اور بیوی کو کہا یہ لو وہ غلام جو تم سے میں نے مہر کے طور پر مقرر کیا تھا، اب یہ غلام لے لو. اس نے نور الانوار پڑی ہوئی تھی، کہنے لگی نہیں میں تو یہ غلام نہیں لیتی، یہ تو اور شخص ہے، کیونکہ تبدل ملک آ چکا ہے، پہلے مالک زید تھا اب مالک تم ہو. تو اس نے کیا کیا، غلام کو لینے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں آپ قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے، اسی غلام کو لے. معلوم ہوا جب قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور کر سکتے ہیں، اس سے کیا بات سمجھ میں آئی، یہ عین اسی کا وہی حق ہے، کیونکہ عین حق کے لینے پر ہی کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے، مثل حق پر عین کے ہوتے ہوئے مجبور قاضی کے پاس جا کر جب آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا یہ اس کا عین حق ہے بھائی، کیا ہے عین حق. یہی بات کر رہے ہیں حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر. تفریع علی کونہ اداء، یہ تفریع ہے اس غلام کو جو ادائیگی کے غلام کے دینے کے اس غلام کے ادا ہونے پر جو غلام اس کو دے رہا ہے بھائی، اس کے ادا ہو کہ یہ ادا ہے بھائی کہ عین وہی چیز دے رہے ہیں تو یہ اسی پر تفریح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تبھی مجبور کیا جا سکتا ہے نا قبول پر جب یہ ادا ہو، اگر قضا ہو پھر تو مجبور نہیں کیا جا سکتا.
تفریح علی کونہ ادا ان، یہ تفریح ہے اس تسلیم کے ادا ہونے پر. ای تجبر المرأۃ علی قبول ذلک العبد الممہور، یعنی مجبور کیا جائے گا عورت کو اسی عبد ممہور وہ غلام جس کو بطور مہر کے مقرر کیا گیا تھا بعد تسلیمی بات سپرد کرنے کے، اس بیوی کو کیا کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا. وہو من علامت کونہ ادا ان، اور یہ اس کے ادا ہونے کی علامت ہے. معلوم مجبور کر رہے ہیں، اور مجبوری مجبور صرف کس میں کیا جاتا ہے؟ ادا کے اندر. کس کے اندر؟
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ، اور یہ جو جبر جو ہے، ھذا کی اشارہ کس کی طرف ہے؟ جبر. اور یہ جبر بخلاف اس صورت کے کہ جب بیچا کسی نے کوئی ایسا غلام بیچا اور اس کا کوئی مستحق نکل آیا. بھائی صورت مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے ایک غلام دوسرے کو فروخت کر دیا. مثلا میرے پاس ایک غلام تھا، میں نے زید کو وہ فروخت کر دیا. ابھی غلام میں نے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا. کیا نکل آیا؟ مستحق نکل آیا. ایک اور شخص آیا، آ کر اس نے کہہ دیا یہ غلام تو میرا ہے، آپ نے کیسے اس کو آگے بیچ دیا؟ پتہ چلا وہ غلام کسی اور کا تھا جس کو بیچنے والا بیچ رہا تھا. اچھا جب اس نے آ کر دعویٰ کیا، پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا، قاضی کے پاس جانے کی یا ضرورت پیش آئی یا نہیں پیش آئی، بہرحال یہ پتہ چل گیا کہ غلام دوسرے کا ہے، یا بھائی نہیں مانتا تو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، اور بھائی وہیں مان لیتا ہے تو پھر یہیں پر مسئلہ پتہ لگ گیا کہ یہ غلام کیا ہے، کسی دوسرے کا ہے، معلوم ہو یہ کسی اور کا غلام بیچ رہا تھا. اچھا بھائی نے اس مالک سے کہا، مالک کو پتہ چلا کہ یہ غلام اس نے آگے بیچ دیا ہے، بھائی نے مالک سے کہا کہ یوں کریں یہ غلام مجھے بیچ دیں. اسی بھائی نے غلام کو آگے بیچا ہوا ہے، اس کی بیع کی ہوئی ہے. اب مالک کو کیا کہتا ہے؟ یہ غلام میرے ہاتھ آپ اتنے پیسوں میں فروخت کر دیں. اس نے تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ بیع کر کے غلام اس کے حوالے کر دیا. کیا کیا؟ حوالے کر دیا. جب اس نے اس سے غلام خرید لیا تو اب وہ جو دوسرا مشتری تھا اس نے کہا لاؤ بھائی یہ غلام میرے حوالے کرو، آپ میرے ساتھ اس کی بیع کر چکے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بیع ختم ہو گئی، وہ بیع یہ غلام میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ قاضی کے پاس جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ غلام میرے حوالے کرے. کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ یہ کہ اس بائے نے آگے عقد کیا ہوا تھا اور یہ غلام اس کا تو تھا نہیں کسی اور کا تھا، تو لہٰذا یہ جو اگلی بیع تھی یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر. اتنا تو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یہ بیع جو تھی یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر، اور مالک آیا اور اس نے آ کر غلام اس بائے کے ہاتھ فروخت کر دیا. بائے کے ہاتھ فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگلی بیع کی اجازت نہیں دی. اگر اگلی بیع کی اجازت دی ہوتی تو غلام اس کے سپرد کر کے پیسے وصول کر لیتا، لیکن یہ اس بائے کے ہاتھ بیچ رہا ہے، معلوم ہوا اس نے اگلی بیع کی اجازت نہیں دی. اور وہ بیع تو موقوف تھی مالک کی اجازت پر، اور مالک نے جب اجازت نہیں دی تو وہ بیع باطل ہو گئی، فسخ ہو گئی، ختم ہو گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اب وہ مشتری اس بائے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ غلام کیا کرو میرے حوالے کرو, میرے حوالے کرو بھائی. تو کہتے ہیں ھذا بخلاف ما اذا باع عبدا واستحق العبد, اور یہ جبر جو ہے بخلاف اس صورت کے ہے جب کسی نے بیچا کوئی غلام, واستحق العبد اور اس غلام کا کوئی استحقاق نکل آیا یعنی کوئی مستحق اس کا نکل آیا, ثم اشتراه البائع من المستحق, پھر اس غلام کو خرید لیا بائع نے اس مستحق سے, حیث لا یجبر علی تسلیمه الی المشتری, اس حیثیت سے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا اس غلام کو سپرد کرنے, الی المشتری مشتری کی طرف, مشتری کے سپرد کرنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ پچھلے مسئلے میں جبر تھا اور اس میں جبر نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ, اس لیے کیونکہ استحقاق نکلنے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اِجَازَتِ الْمَالِكِ, کہ یہ بیع جو تھی یہ موقوف تھی مالک کی اجازت پر, فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ, جب اس نے اس کی اجازت نہیں دی, بَطَلَ وَانْفَسَخَ, تو بیع کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی اور فسخ ہو گئی. بخلاف النکاح فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر, بخلاف نکاح کے کہ وہ فسخ نہیں ہوتا مہر کے مستحق نکل آنے سے, ولا بن عدامه, اور نہ مہر کے معدوم ہو جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی وہاں کوئی اثر نہیں پڑتا, تو وہاں پر جب وہ غلام دے رہا ہے, غلام اس کا اگرچہ نہیں تھا اب شخص آخر ہے لیکن پھر بھی ذات تو وہی ہے, تو عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ اسی غلام کو تمہیں لینا پڑے گا کیونکہ یہ عین وہی غلام ہے. اور جبکہ اس مسئلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ مستحق نکل آیا تھا, معلوم ہوا یہ غلام اس کا نہیں تھا اور مالک نے اگلی بیع کر لی, معلوم ہوا اس نے پہلی بیع کی اجازت نہیں دی, تو لہٰذا اب بائے کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلام کیا کرو؟ مشتری کے حوالے کرو. کر دیتا ہے دے دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے الگ بات ہے, لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا بھائی. فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ, اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ فسخ نہیں ہوگا استحقاق مہر کی وجہ سے, اولا بن عدامی ہی, اور نہ اس کے معدوم ہو جانے کی وجہ سے, جبکہ بے کیا ہو گئی تھی؟ فسخ ہو گئی تھی, لیکن نکاح میں اس طرح نہیں بھائی. وَيَنْفُذَ اِعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اِعْتَاقِهَا, اور اس عورت اس مرد کا اعتاق تو نافذ ہوگا اس غلام میں, لیکن اس عورت کا اعتاق اس میں نافذ نہیں ہوگا. بھائی ابھی سپرد نہیں کیا, خامن نے غلام کو خرید لیا اور غلام کو خریدنے کے بعد اب بیوی اس کو آزاد کرتی ہے, کہتے ہیں غلام آزاد نہیں ہوگا. خاوند آزاد کرے تو آزاد ہو جائے گا, لیکن بیوی آزاد کرے تو آزاد نہیں ہوگا وہ غلام, وہ آزاد نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے ہی نہیں, اگر وہی شخص ہوتا تو وہ تو عین بیوی کا حق تھا, لیکن یہ تبدل ملک سے کیا ہو چکا ہے؟ شخص آخر ہو چکا ہے, دوسرا شخص بن چکا ہے, لہذا دوسرا شخص ہے تو یہ عین بیوی کا حق بھی نہیں ہے. جب عین بیوی کا حق بھی نہیں ہے تو اس کو ملنے سے پہلے ہی یہ اس کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد بھی نہیں کر سکتی. اگر عین بیوی کا حق ہوتا پھر تو بیوی اگر وہ غلام خاوند کے پاس ہی ہوتا, کیا ہوتا؟ جب اس نے عقد کیا تھا خاوند کا اپنے غلام تھا, اس نے عورت سے کہا یہ جو میرا غلام ہے میں تمہیں کیا کروں گا؟ بطور مہر کے دوں گا, تو نکاح ہو گیا. اب بیوی کا حق کیا ہے؟ عین یہی غلام ہے, اور بیوی اس کو آزاد کرنا چاہتی ہے, یاد رکھو آزاد ہو جائے گا بھائی. کیوں؟ کیونکہ یہ عین حق ہے. اور کوئی تبدل ملک آیا ہے ابھی؟ تبدل ملک نہیں ہے ہمارا نا, ہاں بیوی کا عین حق ہے, حق اسی کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر جو خاوند نے خریدا ہے آقا سے, تو لہذا تبدل ملک آیا, اور جب تبدل ملک آیا تو تبدل عین ہوا, اور معلوم ہوا یہ اور غلام ہے, وہ والا غلام نہیں, عین بیوی کا حق نہیں ہے. جب عین بیوی کا حق نہیں ہے تو وہ اس کو
اس کو ملنے سے پہلے، ابھی اس کو ملا نہ ہو اور یہ اس کو آزاد کرنا چاہے، ایسا نہیں. ہاں جب بیوی کے حوالے کر دے پھر وہ کیا کر سکتی ہے اسے آزاد. تو معلوم ہوا آقا کے پاس غلام آ گیا، ابھی بیوی کے سپرد اس نے نہیں کیا اور بیوی اس کو کیا کرنا چاہتی ہے آزاد، تو وہ آزاد نہیں ہوا. کیوں؟ یہ غلام ہی نہیں ہے. تو یہ تفریح انہوں نے کس پر کی؟ کس پر؟ کہ یہ ادا کس کے مشابہ ہے؟ قضاء کے مشابہ ہے، کیونکہ عین بدل چکی ہے. وہ عین وہی غلام نہیں ہے، بلکہ اگر عین وہ غلام ہوتا تو وہ کیا تھا؟ ادا. اور یہ کیا ہے؟ بدل چکا ہے، معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ شبیہ بل. تو اسی پر تفریح کی کہ اب آزاد نہیں ہوگا. تو کہتی ہے وَيَنْفُذَ اِعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اِعْتَاقِهَا، تو اس خاوند کا اعتاق تو نافذ ہوگا اس غلام کے اندر، نہ کہ اس کی بیوی کا اعتاق. تفریح علی کونہی شبیہاً بالقضاء، یہ تفریح ہے اس کو تسلیم کے شبیہ بالقضاء ہونے پر. یعنی ينفذ اعتاق الزوج ایاہو، یعنی نافذ ہوگا خاوند کا آزاد کرنا ایاہو اس غلام کو، قبل تسلیم ہی الی المرأتی، قبل اس کے سپرد کرنے کے بیوی کے. لأن المرأة لا تملکہ، اس لیے کہ وہ عورت، وہ بیوی جو ہے وہ اس کی مالک نہیں ہے. الا اذا سلم الیہا، الا اذا سلم الیہا، مگر جب وہ خاوند کیا کر دے؟ اس کے سپرد کر دے. فقبل التسلیم ہوا ملک الزوجی، تو تسلیم سے پہلے، سپرد کرنے سے پہلے وہ خاوند کی ملکیت ہے. کما ان قبل الشراء کان ملکا للغیری، جیسے کہ وہ خریدنے سے پہلے کسی غیر کی ملکیت تھا. ولما کانت ذات العبد موجودہ فی کل الحالین، اور جب غلام کی ذات موجود تھی دونوں حالتوں میں. کون سی دونوں حالتیں؟ ایک تھا عقد کا وقت، ایک ہے یہ حوالے کرنے کا وقت. عقد کے وقت اور حوالے کرنے کے وقت، دونوں کے وقت کیا تھی؟ غلام کی ذات کیا تھی؟ موجود تھی. وہی اسی غلام کی ذات دونوں حالتوں میں ہے، عقد کے وقت بھی وہی ذات، سپرد کرتے وقت بھی وہی ذات. تو بہی اعتبار یہ ادا ہے، بہی اعتبار یہ کیا ہے؟ ادا ہے. اور بہی اعتبار کہ تبدل ملک سے کیا چکا؟ تبدل عین. تو یہ کیا ہے؟ شخص آخر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولما کانت ذات العبد موجودہ فی کل الحالین، اور جب غلام کی، اس غلام کی ذات موجود تھی دونوں حالتوں میں، یعنی عقد میں بھی اور تسلیم میں بھی. ووصف المملوکیت متغیر فیہما، اور مملوکیت کا وصف کیا تھا ان دونوں حالتوں میں؟ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے. عقد کے وقت کسی اور کا مملوک تھا، تسلیم کے وقت کسی اور کا مملوک ہے. تو جعل ادا ان شبیہا بالقضاء، تو لہذا اس تسلیم کو کیا بنایا گیا؟ جعل ای تسلیم، و ضمیر تسلیم کو راجع ہے. اس تسلیم کو بنایا گیا ادا ان شبیہا بالقضاء، ایسی ادا جو قضاء کے مشابہ ہے. ولم یجعل قضاء ان شبیہا بالادا، اور اس کو ایسی قضاء نہیں بنایا گیا جو مشابہ بالادا. یعنی وہی بات ذکر کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ادا مشابہ بالقضاء کہا، قضاء مشابہ بالادا کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں اسی لیے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ ادا مشابہ بالقضاء تو بنایا، قضاء مشابہ بالادا نے. رعایت لجانب الذات والاصل، ذات اور اصل کی رعایت کرتے ہوئے. بھئی دیکھو، ذات تو غلام کی وہی ہے، البتہ وصف میں تبدیلی آ چکی ہے. پہلے وصف کیا تھا؟ کسی اور کا مملوک تھا، اب ادا تسلیم کے وقت کسی اور کا. تو وصف میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن ذات اور اصل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو ذات کے اعتبار سے وہی غلام ہے تو ادا ہے، اور وصف کے اعتبار سے اور غلام ہے. تو لہذا نام رکھنے میں ہم نے اصل کا اعتبار کیا، کیونکہ اصل ذات ہوتی ہے اور ذات تو وہی ہے غلام کی. تو اس کو ہم نے ادا کہا، ادا مشابہ بالقضاء، اور قضاء مشابہ بالادا نہیں کہا. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.